أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گر ہمی خواہی کہ مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مجاہد اس مشینی دور میں انسان بن زندگی جو چاہتا ہے تو پے کرے قرآن بن. گراج بو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی, ہوتے جو عمر فاروق تو کیا کفر کو یہ طاقت ہوتی, ہوتے جو عثمان تو کیا ہمیں یہ ندامت ہوتی, ہوتے جو علی مرتضیٰ تو کیا کفر کو پھر جرأت ہوتی. الٰہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر, عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر, علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر. ہے اسلام کے تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کے لیے تھا تو چاند افسوس کے وہ حالے نہ رہے. قابل صدر احترام صدر جلسہ, یادگار اسلاف حضرت مولانا بشیر احمد خاطی صاحب مدظل العالی, معزز علماء کرام, سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیالے ساتھیوں اور شورکوٹ کے علاقہ کے غیور سنی مسلمانوں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں, 15 اگست 1992 کی تاریخ میں شورکوٹ کی تاریخ کا یہ عظیم الشان اجتماع عظمت قرآن کریم کانفرنس کے نام سے معنون ہے. عظمت قرآن پاک کے نام سے ملک بھر میں بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑے بڑے احتجاجی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. اجتماعات میں شرکت کر کے علماء کرام اپنے بیانات کے ذریعے سے اور عوام الناس نعروں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر کے ان تمام شرمناک حرکات کی مذمت کرتے ہیں کہ مختلف شہروں میں جن ناپاک سازشوں کا اور ناپاک حرکات کا ارتکاب کر کے اللہ کے مقدس قرآن مجید کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کا سلسلہ محرم کے مہینے سے شروع ہوا ہے اور سفر کا دوسرا عشرہ شروع ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکنے نہیں پا رہا. دو چار دن کے بعد کسی نہ کسی مقام پر قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے. آج ہی قائد سپاہ صحابہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی مدظل العالی نے مجھے بتلایا کہ گزشتہ رات فیصل آباد کی ایک مسجد میں 10 قرآن پاک جلا دیے گئے. پورے شہر میں سخت اشتعال ہے اور شاید کل آنے والے دن فیصل آباد کے مسلمان احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کرنے کا اعلان کریں گے. اور مجھے اس بات پر دکھ اور افسوس ہے کہ اللہ کے کلام کو نظر آتش کرنا یہ اتنا بڑا سانحہ ہے, یہ اتنا بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اگر اس غم پر اس دکھ پر آدمی مر جائے اور قرآن پاک کے بے حرمتی اور اس کی توحید پر آدمی احتجاج کرتے کرتے اپنی جان دے دے تو تب بھی اس کی جان دینا یہ قرآن پاک کی عظمت پر بہت کم بات ہے. افسوس اور دکھ اس بات پر ہے کہ اس بھرے ملک میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اور مختلف مسالک کے نام سے اپنی اپنی پہچان رکھتے ہیں اور مختلف دینی جماعتوں اور سیاسی اسٹیجوں سے ان جماعتوں کو جانا پہچانا جاتا ہے. وہ جماعتیں چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے لڑتی ہیں, چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے صدا بلند کرتی رہتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مظالم پر احتجاج کا سلسلہ ہفتوں ہفتوں جاری رکھتی ہیں. کوئی ظلم زیادتی ان کے ساتھ ہو جائے تو ان کی چیخوں پکار کی صدا دبنے نہیں پاتی, بلکہ بعض جماعتیں تو ایشو تلاش کرتی ہیں, بہانہ تلاش کرتی ہیں کہ ہمیں چلانے کا, ہمیں رونے دھونے کا, ہمیں احتجاج کا موقع مل جائے تاکہ اسی بہانے ہماری شہرت ہو جائے. پاکستان کی دھرتی پر اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کی مقدس کتاب کو نظر آتش کر دیا گیا, قرآن کریم کی توہین, قرآن حکیم کی تذلیل, مقدس کتاب کو بھرے بازاروں میں آگ لگا دی گئی, لیکن دینی جماعتیں سو رہی ہیں, سیاسی جماعتوں کو سانپ سونگ گئے ہیں, مذہبی جماعتیں غفلت کی چادر تان کر کمروں میں گھس بیٹھی ہیں, کوئی ایک جماعت بھی نظر نہیں آ رہی کہ جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی پر باضابطہ طور پر احتجاج کا کوئی انداز اختیار کیا.
پہلے صرف صحابہ کرام کی بات ہوتی تھی، کسی پیغمبر اسلام کی صحابی کی توہین ہو جائے تو عرصہ دراز سے یہ ریت چل گئی ہے کہ بس صحابہ کے لیے لڑے تو صرف سپاہ صحابہ لڑے، صحابہ کی بات کرے تو صرف سپاہ صحابہ کرے، سپاہ صحابہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. لیکن ہم تو اس بات پر آج بھی اللہ کے شکر گزار ہیں، آج بھی پروردگار عالم کے احسان پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ خلاق عالم نے ناموس صحابہ کے لیے، تقدس ازواج مطہرات کے لیے، اور آج عظمت قرآن کے لیے ہمیں احتجاج کرنے کا، اور عظمت قرآن کے لیے ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے قرآن کریم کے تقدس کو پامال کرنے والے، قرآن کریم کی گستاخی کرنے والے، قرآن کریم کی توہین و تذلیل کرنے والے مجرموں کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے اور ان مجرموں کو تراش کر کر کے کیفر و کردار پہنچانے کے لیے پروردگار نے ہمیں کھڑا کر دیے. رزینا قسمت الجبارین فینا لنا علم الجہال مالو، ہم تو رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہم تو اس احتجاج پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس اس قوم پر ہے جن کا پیٹ قرآن کے راہ سے پلتے، جن کی جماعت دین کے راہ سے چلتی ہے، اور جن کی مشری، جن کی شخصیت اسلام کے راہ پر پہچانی جاتی ہے، آج وہ دیندار لوگ کہاں سو گئے ہیں. یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی دینی جماعت آپ کو اور نظر آ رہی ہے؟ کوئی مذہبی جماعت؟ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے. یا تو یہ بات معمولی ہے کہ قرآن پاک کا جل جانا کوئی بڑی بات نہیں، یا تو یہ بات معمولی سمجھ لی گئی ہے، یا اس بات کو ویلیو نہیں دی گئی، یا اس بات کو حیثیت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ورنہ میں نہیں سمجھتا آخر کون سی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی پر اس طرح چپ ساتھ لینا کہ کوئی شخص، کوئی لیڈر اور رہنما ایک الفاظ بھی ادا کرنے کا روادار نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہی تو وہ قرآن مجید ہے کہ جس کے نزول سے پہلے مکہ کی سنگلاخ وادی میں آمنہ کے لال نے 40 سال گزارے. اس 40 سال کے عرصہ میں عبداللہ کے رخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، آمنہ کے نور نظر، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کسی شخص نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کبھی آپ کی مقدس ذات سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، کبھی کسی شخص نے آپ کی مخالفت کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی کوئی شخص جماعت یا مکہ کا کوئی طبقہ اور گروہ آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے رخت جگر کے خلاف کسی وقت بھی مخالفت کے لیے کھڑا نہیں ہوا. لیکن 40 سال کے بعد جب قرآن مقدس کا نزول ہوا، اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا، پروردگار عالم کے احکام، اللہ کی وحی جو پیغمبر اطہر پر جبریل لاتے تھے، جب وحی مقدس کو زبان نبوت نے تلاوت کرنا شروع کیا، جب وحی مقدس کو زبان نبوت نے پڑھنا شروع کیا، جب قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول و ضابطوں کو امت کے سامنے پیش کیا، اسی رات سے مخالفت شروع ہو گئی. یہی وہ دن تھا جب رشتے ناطے ٹوٹ گئے, یہی وہ وقت تھا جب دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو گئی, یہی وہ وقت تھا جب اپنوں کے پتھروں سے پیغمبر کا چہرہ زخمی ہوا. قرآن مجید وہ مقدس کتاب تھی جس کے نزول کے بعد مسلم الگ ہو گئے, کافر الگ ہو گئے, اپنے بیگانوں میں اب یہ تمیز پیدا ہو گئی جو قرآن کی صدا پر لبیک کہتے ہیں وہ پیغمبر کے دامن تھام لے, جو قرآن سے انکار کرتے وہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو جائے. یہ وہ قرآن ہے جب پیغمبر نے تلاوت کیا تو مشرکوں نے پتھر مارے, جب پیغمبر نے تلاوت کیا مکہ کے بازار میں پیغمبر کو ستایا گیا, جب پیغمبر نے تلاوت کیا بیت اللہ میں جس میں نبوت پہ آچل ڈال دیے گئے, جب پیغمبر نے تلاوت کیا تو اس کی بستی میں پیغمبر لہولان کر دیے گئے, جب پیغمبر نے تلاوت کیا شہر ابی طالب میں قید کر دیے گئے, جب پیغمبر نے تلاوت کی مکہ کو چھوڑنا پڑا, جب پیغمبر نے تلاوت کی کبھی بہت میں اترے, کبھی بڑا میں اترے, کبھی ہنین میں اترے, اللہ کے رسول کے دندان شہید ہو گئے, سکیت چچا کے راستے کے پاس چڑھ کے, لیکن پیغمبر نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. میرے بھائیوں, قرآن پاک کے نزول کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے, ایک نیا دور اور نئے انداز کے ساتھ اس طرح شروع ہوا کہ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی. لوگ جو کل تک صادق کو امین کہتے تھے آج وہ اللہ کے رسول کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے, جو کب تک آپ کی صداقت آپ کی شرافت دیانت کی قسمیں کھاتے تھے آج وہ آپ پہ کیچڑ اچھالنے لگے. وجہ اس کی کیا تھی کہ پیغمبر اسلام نے وحی خداوندی کی تلاوت شروع کر ڈالی تھی. پیغمبر اسلام نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اس کے مصداق بن کر اپنے مقصد کو پورا کرنا شروع کر دیا تھا. میرے بھائیوں, اور پھر یہی وہ قرآن ہے کہ جسے سن کر ہر شخص آگے بڑھا, اس نے پڑھنے کے بعد پیغمبر کا دامن پکڑا, پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کے بعد قرآن کے بیان کردہ اصولوں کو, قرآن کے بیان کردہ قواعد کو اس نے سننے کے بعد سب سے پہلے اس پہ عمل شروع کیا. قرآن کی تبلیغ کے لیے وہ میدان میں آیا, قرآن کی تلاوت کے لیے وہ آگے بڑھا. یہی وہ بات تھی کہ صدیق اکبر پر بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے گئے, بیت اللہ میں داخلہ بند ہو گیا. جب سوال کیا گیا کہ میں تو 40 سال سے بیت اللہ میں داخل ہو رہا, 40 سال سے بیت اللہ کا دروازہ مجھ پہ بند نہیں ہوا, آج بیت اللہ کا دروازہ بند کیوں کرتے ہو؟ تو جواب ملتا تھا کہ آپ بیت اللہ میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں, ہم آپ کے کلام پڑھنے کو آپ کے قرآن پڑھنے کو نہیں سن سکتے, یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا بیت اللہ میں داخل ہونا چھوڑ دو. یہ واقعات رونما ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تاریخ کے صفحات پر ان واقعات کے نقوش آپ کو نظر آتے ہیں؟ میرے بھائیو, یہی کلام مقدس ہے کہ جس کو پڑھنے والی وہ صنف نازک وہ جوان عورت اپنے بھائی کے سامنے تلک کر کہتی ہے, خطاب کے بیٹے تو مار مار کر چاہے لہو لہان کر دے, تیری مرضی میں آئے تو مار مار کر ہمیں ذبح کر دے, لیکن ہم قرآن کی تلاوت کا جو لطف اٹھا چکے ہیں, قرآن کی تلاوت کو جس کو شروع کر چکے ہیں, جس مقدس کتاب کو سینے سے لگا چکے ہیں, ہم مر تو سکتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے بھائیوں, یہی وہ قرآن مجید تھا, یہی وہ اللہ کی کتاب ہے جو پیغمبر اسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، جس نے آ کر دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، یہ وہ کتاب ہے جس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑا، یہ وہ کتاب ہے جس نے درندہ نما انسانوں کو انسانیت کے اصول بتلائے، یہ وہ کتاب ہے جس نے زمانے کی تباہ حال قوم کو اوج سویہ تک پہنچایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے رہزنوں کو رہنما بنایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بدوہ کو کیسرو کسرا میں داخل کر دیا، یہ وہ کتاب ہے جس نے اونٹ کے چرواہوں کو امت کے مقتدا بنا دیا، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے صحابہ کے قلوب صاف ہو گئے، یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بعد پتھر ایسے ہو گئے، جس کی تلاوت کے بعد میدانوں میں چشمے ابل پڑے، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے مدہ دلوں نے زندگی پائی، یہ وہ کتاب ہے جس کے آنے سے کفر کی تاریکیاں چھٹ گئیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے چار دانگے عالم میں اسلام کا نور پھیل گیا، یہ وہ کتاب ہے جسے فرقان کہا گیا، جس کے نزول کے بعد حق الگ ہو گیا باطل الگ ہو گیا، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے توحید کی حدود بتلائی، یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانیت میں پھیلے ہوئے شرک کی نشاندہی کی، یہ وہ کتاب ہے جس نے انبیاء کا مقام بتلایا، یہ وہ کتاب ہے جس نے غیب کی خبریں دی، یہ وہ کتاب ہے جس نے مستقبل کی پیشین گوئیاں دی، یہ وہ کتاب ہے جس نے ماضی کی امتوں کے حالات بتلائے، یہ وہ کتاب ہے جو نوح علیہ السلام کی، یہ وہ کتاب ہے جو قوم عاد و قوم ثمود کی، یہ وہ کتاب ہے جو ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کی، یہ وہ کتاب ہے جو یعقوب و عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو بیان کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جس دور کے لوگوں نے پیغمبر کا دامن پکڑا، جس دور کے لوگوں نے رب کی آواز پر ربیک کہی، جس زمانے کے لوگوں نے جان جوکھوں میں رکھ کر حق کا ساتھ دیا، اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو، وہ آڑوں سے چر گئے، وہ پتھروں کے نیچے کر دب گئے، وہ ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن ایک وقت آیا فرعون راکھ ہو گیا، ایک وقت آیا نمرود ڈوب گیا، ایک وقت آیا شیطنت تباہ ہو گئی، ایک وقت آیا عیسیٰ نجات پا گئے، ایک وقت آیا کہ موسیٰ لشکر کو لے کر کامیاب ہو گئے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسانوں کو انسانیت کا درس دیتی ہے، وہ کتاب ہے جو انسان کو فرشتوں سے آگے لے جاتی ہے، وہ کتاب ہے جو انسان کو عالم ملکوتی کی خبریں دیتی ہے، وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے آئی ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ ایک وقت تھا اس کتاب کو پیغمبر کے سامنے جبریل تلاوت کرتا تھا، ایک وقت تھا اس کتاب کو صحابہ کے سامنے رسول تلاوت کرتے تھے، سنیو ایک وقت آئے گا قیامت برپا ہوگی، کائنات کا نظام تباہ ہو جائے گا، حشر قائم ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگوں کے سامنے اس کتاب مقدس کی تلاوت خدا کرے گا، لفظوں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی عظمت کی ایک جھلک پیش کی ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کسی شاعر کے تخیل کا نام نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کی جدوجہد کاوش کوشش کے ذریعے وجود میں نہیں آئی، یہ وہ کتاب ہے جسے دنیا کے لیڈروں نے مرتب نہیں کیا، یہ وہ کتاب ہے جسے انسان اور جن نے مل کر تیار نہیں کیا. یہ وہ کتاب ہے جس کو اتارنے والی ذات خدا کی ذات ہے, جس کو لے کر آنے والا جبریل ہے, جو پیغمبر کے قلب اثر پر نازل ہوئی ہے اور نازل ہوتے ہی چیلنج کرتی ہے. اور لوگوں, اگر تم کتاب مقدس کو رب کا کلام نہیں سمجھتے ہو, فاتو بصورت من مثلہ, اس کی 114 صورتیں ہیں, اس کے 540 رکوع ہے, یہ 30 پاروں پہ مشتمل ہے, یہ 6,666 آیتوں پہ مشتمل ہے. تم اس کو رب کا کلام نہیں مانتے ہو تو اس کے مقابلے میں ایک صورت لاؤ. اب تھوڑا سا غور کیجئے, اصل آپ اپنے ذوق کے علاوہ کہیں نہیں ہلتے. جب آپ کے ذوق کی بات آئے گی پھر آپ تڑپیں گے. جب آپ کے ذوق کی بات نہ ہو, کوئی علمی اور تحقیق کی بات ہو, تو آپ خاموش رہتے ہیں, اور اسی طرح خاموش رہ کے سننا چاہیے. انشاءاللہ آپ کے ذوق کے مطابق میں اسی مقام پر آنا چاہتا ہوں. سر دست کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے کون سی کتاب. یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے آپ کا ہی چیلنج کیا, چیلنج اس قوم کو کیا جو اپنے آپ کو کہتی تھی نحن العرب وغیرنا کل العجم, ہم عرب ہیں, ہمارے علاوہ سب گونگے ہیں, ہمارے علاوہ سب گونگے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو فل بدی قصیدے پڑھ لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ سوتے سوتے ان کی زبانوں پر اشعار جاری ہو جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھوڑوں کی تعریف کرتے کرتے انسانوں سے آگے لے جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے تخیلاتی محبوبوں کو فرشتوں سے اعلیٰ قرار دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن کہتے مشوراؤ یب تبھی ہم الغاہبون. یہ وہ شاعر ہیں جو کبھی زمین پر ہوتے ہیں تو کبھی آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی شاعری کے ذریعے, قوت کلام کے ذریعے فرق پہ کمندے ڈالتے تھے, لیکن قرآن نازل ہوا, یہ قصیدہ گو لوگ, یہ بڑے بڑے شاعر لوگ جب جمع ہوئے تو قرآن نے چیلنج کیا, اگر تم اس قرآن کو رب کا کلام نہیں مانتے, فاتو بصورت من مثلہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بھی اتنا بڑا قرآن لاؤ, ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بھی ایک پارا لاؤ, ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بھی صحف لاؤ, ہم یہ نہیں کہتے تم ایک رکوع لاؤ. ہمارا چیلنج ہے اس قرآن کے مقابلے میں 3 آیت کی ایک سورت لاؤ, 3 آیتوں کی ایک سورت لاؤ. آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے مشرکوں نے, اسلام کے دشمنوں نے, قرآن کے منکروں نے پیغمبر کی ہجرت کے بعد مکہ میں تیاری کی, اونٹوں پر سوار ہوئے, کئی دنوں میں 300 میل کا سفر طے کیا, مدینہ میں جا کر مسلمانوں سے لڑے, مدینہ میں پہنچ کر مسلمانوں پہ یلغار کی, مدینہ میں جا کر اسلام کے نام لیواؤں کو ختم کرنے کی کوشش کی, مکہ سے چل کر مدینہ پہنچے, کبھی بدر کے میدان میں بڑے بڑے سرداروں کے لاشیں اٹھائیں, کبھی احد کے میدان میں شکست کھا کر بھاگ گئے, اور کبھی یہ لوگ مدینہ پر چڑھائی کر کے آئے تو انہیں منہ کی کھانی پڑی, کبھی یہ لوگ حنین میں ناکام ہوئے, کبھی یہ لوگ خندق میں ناکام, گواہ کر لیا, سرداروں کو قتل کرنا گواہ کر لیا, مصیبت اٹھانا گواہ کر لیا, لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک آیت لانے کے لیے کبھی یہ لوگ تیار نہیں ہوئے, کبھی بھی تیار. حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مدینے کا سفر کرنے کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے, بس ان کو چاہیے تھا یہ بڑے بڑے شاعروں کو بلاتے, انہیں جمع کر کے کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب نہ ہو, اگر یہ میرا کلام ہو تو تم اس کا مقابلہ کرو. اپنے شاعروں سے کہتے, یہ بات نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں, بے شمار مواقع پر شعراء بلائے گئے, ان کو بلا کر دعوت دی گئی, انہوں نے بڑی کوشش کے بعد کلام تیار کیا, اشعار پیش کیے, قصیدے تیار کیے، ثلاثی اور رباعیاں تیار کیں، لیکن جب بھی وہ اپنی محنت اور کوشش سے تیار ہونے والے کلام کو، جب بھی وہ شاعروں کی مشترکہ کوششوں سے جمع ہونے والے کلام کو قرآن کے مقابلے میں لے کر آتے، تو انہیں ایسا نظر آتا جیسے وہ سورج کے سامنے چراغ جلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ اپنے کلام کو دیکھتے، قرآن کو دیکھ کر شرما جاتے اور کلام پھینک کر چلے جاتے۔ ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی رسول نے سورہ کوثر کو کتابت کیا، اس کو لکھ کر بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا۔ بڑا طویل قصہ ہے، یہ بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ ساری دنیا وہاں جا کر اس کا طواف کرتی ہے، اس کے حجر اسود کو بوسے دیتی ہے، اس گھر میں جا کر اس کا غلاف پکڑ کر روتی ہے۔ ہر مسلمان کے دل کی تڑپ اور آرزو ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لے۔ اس بیت اللہ پر اس شخص کا کلام لٹکایا جاتا تھا، جو شخص سال کے بعد شاعری کے ہونے والے مقابلوں میں اول نمبر پہ آتا، اس کا بہترین کلام اعزاز کے طور پہ بیت اللہ کے پردوں پہ لٹکا دیا جاتا۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی شان کی بات ہے کہ کسی شاعر کا کلام اسمبلی میں لٹکا ہو، کسی شاعر کا کلام وزیر اعظم ہاؤس میں لٹکا ہو، کسی شاعر کا کلام اعزاز کے طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس میں لٹکا دیا جائے، وہ اس کے لیے کتنی عزت کی بات ہے، اور جس شاعر کا کلام اللہ کے گھر کے پردوں پہ لٹکا دیا جائے اس کے لیے کتنی عزت کی بات ہوگی۔ شاعروں کے کلام لٹکے ہوئے تھے، صحابی رسول نے سورت کو کتابت کر کے وہاں لٹکا دیا۔ شاعر آئے، طواف کرتے ہوئے لوگ کلام تو پڑھتے تھے، ایک شاعرانہ ذوق تھا، ایک طبیعت بنی ہوئی تھی۔ آج ان کی نگاہیں پھٹی پھٹی جا رہی تھیں، ان کے چہرے اڑے اڑے جا رہے تھے، وہ حیرت و استعجاب کا نمونہ بنے ہوئے، تعجب کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے اور پڑھ پڑھ کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یہ کس کا کلام ہے؟ اس کے کلام کے تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اس کی شاعری کرنے والا کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے، اس قرآن کا ایک حصہ ہے جو محمد کے قلب اثر پر نازل ہوتا ہے، اس لیے یہاں لکھ کر لٹکا دیا گیا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کوئی کلام لاؤ۔ یہ ایک چیلنج تھا جو بیت اللہ کے پردے پر لکھ دیا گیا تھا۔ مکہ کے مشرکوں نے وقت کے بڑے بڑے شاعروں کو بلایا، انہیں کہا کہ ہماری ناک کٹ رہی ہے، ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، تم سے اگر ہو سکتا ہے اس کا مقابلہ کرو، اس کے مقابلے میں کلام لاؤ۔ انہوں نے آ کر اس کو پڑھا، تلاوت کی، اس کے معنی میں غور کیا، اس کے الفاظ کی، اس کے حروف کی ترتیب کو دیکھا، ایک ایک لفظ میں پنہا سمندر کو دیکھا، ایک ایک لفظ میں حقیقتوں کو اجاگر کرنے والی ایک ایسی غیر مری طاقت کو دیکھا کہ جس کے مقابلے میں کلام کہنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو ایک بڑے شاعر نے آ کر کہا، اے مکہ کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو میں اس کلام کے بارے میں کچھ کہہ ڈالوں تو پھر سننے کی طاقت پیدا کرو، دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، میں تمہیں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کلکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والله هذا ليس بكلام البشر۔ اللہ کی قسم، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، وہ شاعر حقیقی بات کہہ گیا۔ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج کے دور میں جب سائنس ترقی کر گئی ہے، جب لوہے کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے ہیں، جب آپ کو غیر مری آپ کو بغیر تاروں کے بغیر کنیکشن کے مواصلاتی نظام پر سینکڑوں میل سے دور تصویریں نظر آ رہی ہیں، جب ہزاروں میل دور کی آواز آپ لوگ سن رہے ہیں، جب دنیا بھر کی خبریں آپ کو ایک چھوٹے سے ریڈیو سے مل جاتی ہیں، جس دور میں ایک سٹے کے اوپر انسان کی آواز اور تحریر پر دی گئی ہے، اور اس ترقی کے دور میں بھی قرآن چیلنج کرتا ہے، آہ کافرو اور قرآن کا انکار کرنے والوں، اس قرآن کو رب کا کلام نہ تسلیم کرنے والوں، آہ تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں ایک صورت لاؤ۔ لیکن آپ کو F-16 طیارہ تو مل جائے گا، آپ کو ایٹم بم مل جائے گا، آپ کو راکٹ لانچر مل جائیں گے، آپ کو ٹی وی ویڈیو کی نئی تکنیک کی صورت میں شکلیں نظر آئیں گی، لیکن دنیا میں کوئی سائنسدان، کوئی ماہر علوم، کوئی شاعر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ جو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسا نظر آئے گا؟ میرے بھائیو، یہ وہ کتاب ہے جس میں پروردگار عالم نے اور بے شمار خوبیوں اور بے شمار اس کتاب کے اندر پروردگار عالم نے جو پنہا خزانے رکھے ہیں، اس کے علاوہ اس کتاب کی ایک جیتی جاگتی صداقت کی دلیل یہ ہے، آپ کسی کتاب کو لائیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، دوسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ آپ ابھی کسی شاعر کا کلام سن لیں، کسی نظم پڑھنے والے کی نظم سن لیں، کسی غزل گو آدمی سے غزل سن لیں، ایک مرتبہ سنیں گے، زیادہ جوش ابھرے گا دو مرتبہ سنیں گے، تیسری مرتبہ سننے کو جی بھر جاتا ہے، کان تھک جاتے ہیں، یا خود پڑھتے پڑھتے زبان تھک جاتی ہے، یا کتاب کو پڑھتے پڑھتے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور دل بھر جاتا ہے۔ قرآن کی صداقت کی یہ بھی ایک دلیل ہے، جس سے ہزار مرتبہ پڑھو، صبح شام پڑھو، ہر صبح اٹھ کر پڑھو، ہر شام کو سوتے وقت پڑھو، ہر آنے والے دن پڑھو، ہر جانے والے دن پڑھو، ہر ڈوبتے سورج پر پڑھو، ہر ابھرتے سورج پر پڑھو۔ قرآن تلاوت ہو رہا ہے، تلاوت ہوتا چلا جائے گا، نہ سنتے کان تھکتے ہیں، نہ پڑھتے زبان تھکتی ہے، اور نہ سنتے دل بھرتا ہے۔ میرے بھائیو، چند ابتدائی باتیں جس میں کافی وقت صرف ہو گیا ہے، میں اگر صرف اسی بات پر کہ قرآن کی عظمت کیا ہے اسی بات پہ بات کروں بہت وقت گزر جائے، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی شان اتنی ہی کافی ہے کہ یہ لوح محفوظ سے جبریل کے ذریعے سے پیغمبر پہ قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی عظمت کا اگر اندازہ لگانا ہو، اگر قرآن کے ناموس کے لیے ماں کھانے کی بات ہو، اگر قرآن کی عزت پر حرف آنے پر تڑپ جانے کی بات ہو، تو میں تمہیں احمد ابن حنبل کے دروازے پہ لے چلتا ہوں، جس احمد ابن حنبل کی پشت پہ کوڑے برس رہے ہیں، وہ کوڑے کھاتا جا رہا ہے، اس کے جسم، اس کی چمڑی ادھکتی چلی جا رہی ہے، وہ بار بار بے ہوش ہو کر ہوش میں آتا چلا جا رہا ہے، لیکن بار بار اس کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے، القرآن کلام اللہ و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن رب کا کلام ہے، میں رب کے کلام کو مخلوق نہیں کہہ سکتا، میں رب کے کلام کو حادث نہیں کہہ سکتا، جس طرح رب کی ذات کو دوام ہے، اسی طرح رب کے کلام کو دوام ہے۔ قرآن کی قدر پوچھنی ہو تو احمد ابن حنبل سے پوچھو، اس کے دور میں قرآن جلا نہیں تھا، ان کے دور میں قرآن نظر آتش نہیں ہوا تھا، ان کے دور میں قرآن کو پاؤں میں مسئلہ نہیں گیا تھا، ان کے دور میں قرآن کو راکھ کا ڈھیر نہیں بنایا گیا تھا، ایک علمی مسئلہ۔ بادشاہ وقت کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے اور مخلوق حادث ہوتی ہے، یعنی فنا ہو جانے والی چیز کا نام ہے، ہر مخلوق پر فنا کا وقت آنا ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل فرماتے تھے نہیں، قرآن خالق کا کلام ہے اور خالق وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ خالق وہ ذات ہے جس کے لیے بقا اور دوام ہے، فنا نہیں ہے۔ جب خالق ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو قرآن میرے خالق کا کلام ہے۔ زمانہ گزر جائے گا، شائیاں بڑھ جائیں گی، بادشاہوں کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، قلعے اجڑ جائیں گے، شہر ویران ہو جائیں گے، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف جگمگاتا رہے گا۔ قرآن کا دنیا کی کوئی طاقت فنا نہیں کر سکتی، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قرآن خالق کا کلام ہے، اس کے لیے قیامت تک دوام رہے گا۔ اور بادشاہ کہتا تھا یہ فتویٰ واپس لے لو، یہ فتویٰ، بولو بولو، یہ فتویٰ واپس لے لو۔ کوئی آج کا سرکاری ملا ہوتا تو بیان دے کر واپس حق کہہ کر چپ کر جاتا، لیکن احمد ابن حنبل درباری ملا کا نام نہیں تھا، احمد ابن حنبل آزادی حریت کا نام تھا، احمد ابن حنبل حق گوئی کا نام تھا، احمد ابن حنبل حق پہ مرنے کے جذبے کا نام تھا، احمد ابن حنبل نے ترس دیا، احمد ابن حنبل نے سڑک دیا، آنے والی امتوں کے نام پر پیغام چھوڑا۔ اور جب بھی قرآن کی عظمت پر کوئی بات ہے، جب قرآن کے بارے میں تم کوئی ایسی بات سن لو، مسلمانوں تڑپ جاؤ، جان کی پرواہ مت کرو، قرآن پہ بات نعرے دینا۔ قرآن کی عظمت پوچھنا ہو تو شاہ ولی اللہ سے پوچھو، جس نے قرآن کی تفسیر لکھی اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے گھٹنے توڑ دیے گئے۔ قرآن کی عظمت پوچھنا ہو تو شیخ الہند سے پوچھو، جو سیرے مالٹا ہوئے مالٹا کی جیل میں گئے، اپنے جسم پر ایک جوڑے کے سوا کچھ نہیں ہے، کہا مجھے قلم دوات اور کاغذ لا دو۔ جس نے اسیری کے زمانے میں، جس نے جیل کی کال کوٹھڑیوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن کی، آپ دیکھیں اس تفسیر کی مقبولیت میں آگے کروں گا، قرآن کی تفسیر لکھی، جیل سے رہا ہو گئے، ہندوستان واپس آ رہے ہیں، بیری بیڑے میں سوار ہیں، ایک وقت آیا کہ بیڑا پانی کے اندر ہچکولے لینے لگا، بیڑے کے کپتان نے آواز لگائی، اپنا اپنی جان کو سنبھالو، اپنے سامان کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی جان کی فکر کرو، بیڑا ڈوبنے والا ہے۔ لوگ افراتفری کے عالم میں تھے، لوگ اپنے بچوں کو بچا رہے تھے، جان کو بچا رہے تھے، سوال کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ شیخ الہند کہہ رہا تھا، لوگوں قرآن کی تفسیر لا کر دو تاکہ سینے سے لگا کر رب کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ قرآن کی عظمت پوچھنی ہے تو غرق ہونے والے بیڑے میں قرآن کو سینے سے لگانے والے شیخ الہند سے پوچھو۔ قرآن اس کی عظمت پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے قرآن کے نام پر جان کی بازی لگا دی، لیکن قرآن کریم کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ میرے بھائیو، آج وہ وقت ہے، آج وہ دور ہے، اور اس ملک میں جو ملک لا الہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، جو ملک اسلام اور قرآن کے حوالے سے مارز وجود میں آیا، جس ملک کے حصول کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس ملک کے حصول کے لیے ہزاروں عشتوں کو دو پہ لگایا گیا، سنیو سنیو، جس ملک کو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر حاصل کیا گیا اور جس ملک کے حصول کے لیے خون کی ندیاں ابھار کی گئی، آئے آج اس ملک میں اگر قرآن محفوظ نہیں ہے، رب کا کلام نظر آتش ہے اور تنجاب کی مسجد میں قرآن جلا کر اس پہ جوتے رکھ دیا گئے، سنیو تم طرف سے کیوں نہیں ہو؟ یہ جلتا ہوا قرآن، یہ جوتے کے نیچے دبا ہوا رب کا کلام تمہاری غیرت کو، غیرت تمہاری حمیت کو، تمہارے ایمان کو، سنیو قرآن کے جلتے ورق تمہیں صدایں دے رہے ہیں کہ ہمارا وارث کوئی نہ رہا، ہمارا محافظ کوئی نہ رہا، اور قرآن جلتا چلا گیا، افسوس کے محافظ سو گئے۔ کسی کے مکان کو آگ لگ جائے، پڑوسی پانی کی بالٹیاں لے کر آتے ہیں، کسی کی دکان کو آگ لگ جائے لوگ مدد کو چلے آتے ہیں، تھانے کو آگ لگ جائے سپاہی صحابہ چلے چلے جیلوں میں کاٹتی ہے، دہشت گردی کے مقدمات برداشت کرتی ہے، کسی کے گھر کو آگ لگ جائے مصیبت برپا ہو جاتی ہے، اور گھر کو آگ لگے پانی کی باسٹی موجود ہے، دکان کو آگ لگے اور آگ بجھانے والے موجود ہے، تھانے کو آگ لگے ایف آئی آر کرتی ہے۔ سنیو قرآن رب کا جل کے آگ ہوا، نہ کوئی اس کے لیے تڑپا ہے، نہ اس کے لیے کوئی دشمن پکڑا ہے۔ میرے بھائیو، سارے نہیں، حکمران ذمہ دار ہے اپنی مملکت میں ہونے والے ظلم کا۔ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس مقتول کی قاتل حکومت ہوتی ہے، جس مظلوم پر ظلم کرنے والا ظالم نہ ملے اس مظلوم پر جبر کے پہاڑ توڑنے والی حکومت ہوتی ہے، جس دور میں قرآن جلے اور مجرم دندناتا رہے اس دور میں قرآن کو جلانے والا حکمران ہوگا، قرآن کو جلانے والا حکمران۔ یہی وجہ ہے کہ راول پنڈی میں 50,000 کے اجتماع میں جب قرآن کی مظلومیت کو، قرآن کے ساتھ ہونے والی توہین کو، قرآن کے ساتھ کی گئی زیادتی کو لوگوں نے کانوں سے سن لیا تو ایک نعرہ زبان پہ جاری ہو گیا، قاتل قرآن شریف، نواز شریف، نواز شریف۔ یہ اس لیے کہتے ہیں، اے اہل حکومت بول ذرا، ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں، یا لا کر قاتل پیش کرو یا بول کہ ہم خود قاتل ہیں، یا لا کر قاتل پیش کرو یا بول کہ ہم خود قاتل ہیں۔ اگر تم قاتلوں کے سرپرست نہیں ہو، اگر تم قاتلوں کے حمایتی نہیں ہو، اگر قاتلوں کی سرپرستی تم نہیں کرتے ہو تو مجھے بتلاؤ، چنیوس میں، پشاور میں جن لوگوں نے قرآن مسجد سے نکالا، سنیو کیا بتلائے تمہیں، قرآن تو قرآن کی بات ہے، پشاور کی مسجد میں شیعہ گنڈے مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد کے دروازوں کو آگ لگا دی گئی اور مسجد کے محراب میں گنڈے پیشاب کر گئے۔ شیعہ کا دل، وزیرانوں اٹھائیے اٹھائیے حکمرانوں انتظامیہ کے لوگوں سیاستدانوں حکومت پر براجمان شیطان نما انسانوں حکومت پر براجمان شیطان نما انسانوں حکومت پر براجمان شیطان نما انسانوں اب تم مجھ سے لڑنے کی توقع مت کرو ہم خاک خون میں تڑپ جائیں گے خانہ خدا کے لیے رب کے کلام کے لیے یا جان دے دیں گے یا قاتلوں کو فنا کر دیں گے ظلم بالا ہے ظلم ستم بالا ہے ستم اسمبلی میں میں نے جلا ہوا قرآن قرآن کے جلتے ہوئے جلا ہوا قرآن قرآن کے صفحات میں نے وقت کے وزیر اعظم وقت کے ڈکٹیٹر پاکستان کے ہٹلر وقت کے شیطان نما انسان وقت کے فرعون لوہا کے نمرود کے سامنے اور جب میں نے جلا قرآن پیش کیا ہے اس کے دل پر لفظہ تاری نہیں ہوا اور اس کے کام کانوں پہ تو جو بھی نہیں لیں گی سنو جس کو رب کے کلام کا کوئی حیا نہیں ہے اور جس کے دل میں قرآن کی مظلومیت کا کوئی احساس نہیں ہے جو جلا قرآن دیکھ کر بھی غیرت میں نہیں آیا جو جلا قرآن دیکھ کر بھی نہیں تڑپا اور جس نے قرآن کو جلانے والوں پر کوئی نینام کے لیے کوئی پکڑنے کے لیے گرفتاری کا آرڈر نہیں کیا تو میں اس کو قرآن کا قاتل سمجھتا ہوں قرآن کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں جلا قرآن ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں حکمرانوں اس قرآن سے وفا کرو گے تو ہم بھی وفا کرو گے جفا کرو گے ظلم کرو گے ستم کرو گے کرم کرو گے رحم کرو گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے جو سلوک تم قرآن سے کرو گے وہی سلوک ہم تمہارے ساتھ کریں گے تم قرآن کی عزت کے لیے قرآن کے ناموس کے لیے قرآن کے تحفظ کے لیے تم میدان میں آؤ تم عملی کوشش کرو تم قرآن جلانے والے ناپاک ہاتھ پکڑو تم کیفر و کردار تک پہنچاؤ تم قرآن کے دشمن کو کیفر و کردار تک پہنچاؤ بھرے مجمع میں کہتا ہوں نواز شریف جوتا تیرا ہوگا میرے سر کا تاج ہوگا ہماری کوئی دولت کی جنگ ہے کوئی دولت کی جنگ ہے کوئی پرمٹ پلاٹ کی جنگ ہے کوئی اقتدار کی جنگ ہے ہماری جنگ دین کی جنگ ہے ہماری جد و جہد اسلام کے لیے قرآن کے لیے ہے تم قرآن سے وفا کرو ہم تم سے وفا کریں گے تم قرآن کا حیا کرو ہم تمہارا حیا کریں گے اور اگر میں نے عرض کیا ظلم والا ظلم میں نے اسمبلی کو تحریک استحقاق پیش کی کہ قرآن جل گیا ہے اسمبلی کی کاروائی روکو مجھے بحث کرنے کا موقع دو مجھے موقع نہیں دیا گیا اس کے مقابلے میں بے نظیر کو کسی عالم دین نے پتہ نہیں کافر کہا یا نہیں کہا یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعد میں مولانا نیازی نے کہا کہ میں نے نہیں کہا پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا اس کے لیے اسمبلی کی کاروائی دو دن تک روک دی گئی دو دن تک اسمبلی کی کاروائی روک دی گئی میں نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، اور بے نظیر کی عزت کا پاس کرنے والوں مجھے بتلاؤ، کیا بے نظیر کی، کیا پیپل پارٹی کی، کیا مولانا نیازی کی عزت قرآن سے زیادہ ہے؟ تم اس کے لیے دو دن دیتے ہو، آئے مجھے قرآن کے لیے تم دو گھنٹے کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور میں آج کہتا ہوں، اگر دو گھنٹے، زیادہ نہیں، دو دن نہیں، دو گھنٹے مجھے اسمبلی میں قرآن جلانے والوں کی نقاب کشائی کرنے کے لیے، ان کے چہروں سے پردہ ہٹانے کے لیے دو گھنٹے دے دیے جائیں، اور ریڈیو ٹی وی کو مواصلاتی نظام کے ذریعے فل فور ہر چیز کو فوری طور پر عوام کے سامنے پیش کیا جائے، دو گھنٹے زیادہ ہیں، ایک گھنٹہ زیادہ ہے، مجھے آدھا گھنٹہ دے دو، اگر عوام کو قرآن کے قاتل نظر نہ جائیں، اگر قرآن کے قاتلوں کے تڑپتے لاشیں تمہیں نہ مل جائیں، بچے بوڑھے عورتوں تک اگر گھر کے دروازے توڑ کر شیعہ کو کافر کہتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلے، مجھے اسمبلی میں قتل کر دینا۔ اگر میں نے آدھے گھنٹے میں یہ واضح نہ کر دیا کہ قرآن کا دشمن کون ہے، قرآن کا منکر کون ہے، قرآن کی توہین کرنے والا کون ہے، قرآن کی تذلیل کرنے والا کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے وہ کفر جو یہ اعلان کرتے کہ اس قرآن میں کفر کے ستون موجود ہے، اور کون ہے وہ کفر جو کہتے قرآن گمراہی سے بھرا ہوا ہے، کون ہے کفر جو قرآن کو نہیں مانتا، اور جس کا کوئی بچہ ہاتھ سے قرآن نہیں ملتا، یہ قرآن کا دشمن لاشت شیشہ ہے، قرآن کو جلانے والا شیشہ ہے۔ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر قرآن محفوظ نہیں ہے، اگر قرآن کی توہین سے ظالم باز نہیں آتے، تم قرآن کی حفاظت نہیں کرتے، رب کا کلام محفوظ نہیں ہے، حکمرانوں پھر تم بھی محفوظ نہیں ہو۔ ہمارے صبر کا امتحان نہ لو، ہمارے صبر کا، ہم جو چھلکے تو بہ جائیں گے تیرے جام ایسا کی، تو نے سمجھا نہیں رندوں کا مقام ایسا کی، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت فریاد نہیں ہے۔ میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اگر قرآن کو آگ لگتی رہی تو پھر تھانے کو آگ لگے گی، کچہری کو آگ لگے گی، عدالت کو آگ لگے گی، گورنر ہاؤس کو آگ لگے گی، وزیر اعظم کو ہاؤس آگ لگے گی، اسمبلی کو آگ لگے گی، قرآن کو آگ لگے گی، تو سب کو آگ لگے گی۔
آگ لگا دو، آگ لگا دو،
تو ظلم کے پورے جہان کو آگ لگے گی، پاکستان کے عوام کو آگ لگے گی، صدر تیرے مکان کو آگ لگے گی، وزیر اعظم تیرے مکان کو آگ لگے گی، سیاسی جگادریوں تمہاری دکان کو آگ لگے گی، پھر جب یہ قوم اٹھ جائے گی تم خش و خاشاک کی طرح بہ جاؤ گے، تمہارا نام بھی نہ ہوگا کسی نام میں۔ میرے بھائیوں، آخر میں میں آپ سے ہدایت دیتا ہوں، کچھ دن صبر کیجئے، نگاہیں مرکز کی طرف،
کان مرکز کی طرف ہر وقت منسوب رکھیے، مرکز کی طرف دیکھتے رہیے، ہدایت کا انتظار کیجیے. اس سے پہلے کوئی کاروائی عمل میں، کوئی تشدد والی کاروائی، کوئی آگ لگانے کی کاروائی، کوئی جذباتی کاروائی، اور جب مرکز کا آرڈر آ جائے پھر کسی کا حیا، کسی کا خوف، کوئی ڈر، پھر جو مرکز کہے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں نکل آؤ اور یہ پڑھتے نکل آؤ، فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.